الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا آپس کا مجادلہ مناظرہ چلتا رہا ساڑھے 900 سال تک آپ کا اپنی قوم میں قیام رہا اور 950 سال تک مسلسل قوم کو جھنجھوڑتے رہے خواب سے بیدار کرنے کی کوشش فرماتے رہے غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کی سعی فرماتے رہے نہ قوم نے مخالفت میں کوئی کسر چھوڑی نہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیغام کو ان کے دلوں میں رچانے بسانے میں کوئی دقیقہ چھوڑا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلانے میں آپ لگے رہے اور انداز اور کیفیت بھی وہ جس کا نقشہ سورہ نوح میں خود اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کھینچا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا لیکن میرا بلانا انہیں بھاگنے میں بڑھاتا ہی رہا جتنا بلاتا گیا اتنا ہی بھاگتے گئے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جب جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو جائے اور تو ان کی پچھلی لغزشوں کو معاف کر دے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم, تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی. واستغشوا ثیابہم, اور کپڑوں میں لپٹ گئے تاکہ میری بات نہ سننی پڑے. واصروا واستكبروا استكبارا, اصرار کیا, ضد کی اور تکبر میں مبتلا ہوئے, بڑائی میں مبتلا ہوئے. ثم انی دعوتهم جہارا, پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بلایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, پھر میں نے انہیں علل اعلان بلایا اور چپکے چپکے خاموشی سے بھی تیری طرف بلایا. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور میں نے ان سے کہا کہ شرک سے باز آ جاؤ اور اپنے رب سے بخشش کرواؤ. انہ کان غفارا, وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر مسلح دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہیں لڑکے دے گا, مال دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. تو 950 سال تک اس کیفیت کے ساتھ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے رہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان 950 سال میں آپ نے کبھی بھی صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی ایک روایت ہے کہ کفار آپ پر حملہ آور ہوتے تھے, مشرکین آپ کو مارتے تھے, اور اس قدر آپ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے, اور بے ہوش بھی اس درجے کے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مر گیا ہے. چادر میں لپیٹ کر آپ کو آپ کے گھر میں پھینک دیا جاتا تھا, اور اگلے روز تازہ دم ہو کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی قوم میں کھڑے ہو کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند فرماتے تھے. پرائے تو پرائے تھے ہی, لیکن گھر میں بیٹا اور بیوی ان کا بھی ساتھ نہیں, وہ بھی دنیا ایک کفر سے ملے ہوئے ہیں, اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اطلاع کرتے ہیں, اور دشمنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ مل کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں. لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام صبر اور ہمت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں, اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور ظاہری اعتبار سے کوئی رزلٹ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. 950 سال کی محنت کے بعد تقریباً 80 افراد نے ایمان قبول کیا. تو حالات کا جائزہ لیجئے کہ رات دن محنت کر رہے ہیں, چپکے چپکے مجمع میں, خلوت میں, جلوت میں, چھوٹوں کو, بڑوں کو, مردوں کو, عورتوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائے تو دشمن ہے ہی, گھر والے بھی دشمن, اور لوگ ایمان لاتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ 950 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ بے صبری کے شکار نہیں ہوئے.
یہ ہے پیغمبر کا عزم، پیغمبر کی ہمت، پیغمبر کا استقلال. ادھر سے اعتراضات ہوتے تھے تو اعتراضات کے کافی وافی اور شافی جوابات ادھر سے مل جاتے تھے، ایسے جوابات جو مسکت ہوتے تھے، دندان شکن جواب. ادھر سے اعتراض ہوا کہ ادھر سے وہی والی زبان سے جواب. ادھر سے حملہور ہوتے تھے تو دوسرے دن پھر یہ میدان میں اتر کے دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، ایمان قبول کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، کفر کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان قبول کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ روزانہ الگ الگ مجمع، بلکہ ایک ہی قوم میں ایک ہی جگہ پر 950 سال اسی حالت میں گزار. بالآخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ تھکے لیکن قوم تھک گئی، اور انہوں نے کہا قالو یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کیا، بس اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اندازہ تو کیجئے کہ کیسی بےہودہ بات کہ وہ پیغمبر جو صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر پوری خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا پیغام شفقت اور مہربانی کے لہجے میں پہنچا رہا ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہم سے جھگڑ رہا ہے، تو نے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا. یہ جھگڑا طول پکڑ گیا، 950 سال تک جھگڑا چلتا رہا. اب تو بس فیصلہ کن بات کر دے. کب سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، ہم تو تجھے اس بات میں بھی جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو پھر جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اس کو لے آ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اصولی بات کہی، کیا یہ ارشاد فرمایا، قال انما یاتیکم به اللہ انشاء، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اور جس عذاب کا میں تم سے وعدہ کرتا رہا ہوں اور ڈراتا رہا ہوں، اس کا اب تم مجھ سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو سن لو کہ اس عذاب کو اللہ ضرور لے کر آئے گا جب چاہے گا. میرا کام تو تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، باقی عذاب یہ تو ایک عظیم چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اس کو نہ لانا کسی مخلوق کے اختیار میں ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو نہ اس کو روکنا کسی مخلوق کے اختیار میں ہے. وما انتم بمعجزین، تم اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ میرے اختیار میں لانا ہے نہ تمہارے اختیار میں، کسی کے اختیار میں لانا نہیں ہے. اور جب وہ آئے گا، وما انتم بمعجزین، اللہ کو تم عاجز تو کر نہیں سکتے، اپنے وقت پہ آئے گا، اور جب آئے گا تو دفع کرنے کی بھی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. اور تمہاری سرکشی اور ضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اللہ نے تمہارے مقدر میں گمراہی لکھ دی ہے. اب ذرا تلخی سے بات فرما رہے ہیں، اب تھوڑی سختی بات میں آ رہی ہے. جب عذاب کا مطالبہ انہوں نے کیا تو فرماتے ہیں کہ ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میرا تمہیں نصیحت کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن بندے جب ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں, انہیں صحیح اور غلط میں تمیز معلوم ہوتی ہے, حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں, اس کے باوجود صحیح چیز کو قبول نہیں کرتے, حق کو تسلیم نہیں کرتے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے اس ابتدائی فعل یعنی صحیح بات کو قبول نہ کرنے, حق کو تسلیم نہ کرنے کی سزا میں ان کے قلوب پہ مہر لگا دیتے ہیں. ہو ربکم, وہی تمہارا رب ہے, وہ الیہ ترجعون, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ گویا عذاب کا ایک مقدمہ ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ تنبیہ کر دی کہ تمہارے قلوب بند ہو چکے ہیں. اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم منوالہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے. حضرات مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس کے مصداق بھی نوح علیہ السلام ہی ہے, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا. جیسے کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ نوح جو بات لے کر آیا ہے, جو مذہب لے کر آیا ہے, اسے اس نے خود گھڑ لیا ہے. تو یہ نوح علیہ السلام ہی کا قصہ چل رہا ہے کہ ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح نے اسے گھڑ لیا ہے. قل, اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, اے نوح کہہ دیجئے اپنی قوم سے, ان افتریتہ فعلی اجرامی, اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو میں نے گناہ کا کام کیا ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے خود بنایا ہے اس مذہب کو, تو میں نے گناہ کا کام کیا ہے اور میرا گناہ میرے سر پہ پڑے گا, اللہ مجھے سزا دے گا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کا کام تو تم کر رہے ہو, اس لیے کہ اللہ ہی کا کلام ہے جو میں لے کر آیا ہوں, اللہ ہی کا مذہب ہے, اور عذاب تم پہ آنے والا ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ, اور میں بری ہوں ان گناہوں سے جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو. تو گویا یہ بالکل آخری درجے کا جواب ہے کہ بھائی دیکھو, غلطی تمہاری ہی ہے اور گناہ تم کر رہے ہو, مجرم تم ہو, تم پہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا عذاب آنے والا ہے اور میں اس سے بری ہوں, اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں. لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلام میں نے خود بنایا ہے تو بھائی چلو, میرے سر پہ اس کا وبال آئے گا. یہ آخری درجے کا جواب. اور حضرت مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان ہمارے اکابر کی رائے یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ چل رہا تھا اور آگے بھی نوح علیہ السلام کا قصہ ہی چلے گا, بیچ میں یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے, یا یہ کہ محمد نے نوح علیہ السلام کا قصہ گھڑ لیا ہے. قل, اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, ان افتریتہ فعلی اجرامی, اگر میں قرآن کو اور نوح علیہ السلام کے قصے کو گھڑ کر اور بنا کر پیش کر رہا ہوں تو وہ میرے ذمے ہے, میرا گناہ, میں اس کو بھگتوں گا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ, لیکن جن گناہوں میں تم مبتلا ہو میں اس سے بری ہوں, تمہارے گناہوں کی سزا بھگتو گے, میں اپنی گناہوں کی سزا بھگتوں گا. پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ پورے دو رکوع میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، ایک ایک آیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پہ مشتمل ہے، اور بیچ میں اس آیت کو داخل کرنے کا کیا مطلب جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے ان دو رکوع میں سے پہلے رکوع میں ان کی قوم کی طرف سے ان پر جو جو اعتراضات وارد ہوئے تھے بعینہ مکہ مکرمہ میں وہی نقشہ تھا۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ پورے رکوع میں ان کے اعتراضات نقل کیے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، آپ کے پیچھے غریب لوگ چلتے ہیں، آپ کو ہم پر کسی قسم کی اور کوئی فضیلت یا سٹیٹس حاصل نہیں ہے، اور پھر اس کے جوابات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملے۔ تو یہ سوال اور جواب نقل کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی نے ان ڈائریکٹلی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا کہ تم میرے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو دیکھو ہمارے نوح نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ جو جواب ہمارے نوح نے اپنی قوم کو دیا تھا وہی جواب تم پہ بھی لاگو پڑتا ہے۔ تو جتنے اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب مل رہا ہے، لیکن یہ اعتراض کہ اے محمد یہ کتاب تو نے خود گھڑ لی ہے، یہ ایک نیا اعتراض تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام سے، تو اس کا جواب باقی رہ جاتا تھا۔ تو بڑے بڑے اعتراضات کا جوابات چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مکالمے میں آ جاتے ہیں اور اس ایک اعتراض کا جواب باقی رہ جاتا ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بات کو مکمل کرنے کے لیے بیچ میں اس آیت کو داخل کر دیا کہ اے محمد سارے سوالات کا جوابات تو سارے سوالات کے جوابات تو ہو چکے، ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے وہ بھی ان کو دے دیجئے کہ تم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، بھائی اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو میں نے گناہ کا کام کیا اور میں اپنے گناہ کی سزا بھگتوں گا، اور اگر یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے اور تم خامخواہ میرے اوپر الزام در رہے ہو تو اس گناہ کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو یہ اعتراض تھا کہ قرآن مجید محمد نے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا تحقیقی جواب تو وہی ہے، کیا؟ کہ دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو کلیم کے ساتھ ایویڈنس اور پروف کی ضرورت ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے گھڑ لیا ہے تو فاتو بعشر سور مثلی ہی، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر ثابت کرو، فاتو بصورت مثلی ہی، اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کرو۔ اصل تو یہی جواب تھا، لیکن کب جب کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر جاتا ہے، بالکل ضدی ہوتا ہے اور دلیل اور آرگیومنٹ سے بات کرنا نہیں چاہتا، وہ عقل سے کام ہی نہیں لینا چاہتا، تو اس کو میں اور آپ بھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنا رستہ پکڑ، تو اپنا رستہ پکڑ، تیرے گناہ کا وبال تیرے سر پر اور میرے گناہ کا وبال میرے سر پر۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل آخری جواب دے دیا، قرآن مجید جیسا دوسرا قرآن بناؤ، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنا کر لائیں گے، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چیلنج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بھائی 10 سورت بنا کر لاؤ، نہ تسلیم کرتے ہیں نہ انکار۔ بھائی ایک سورت بنا کر لاؤ، نہ اپنے اجزا کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لے کر آ رہے ہیں۔ ضدی بس ایک ہی بات کہ گڑ رہا ہے، گڑ رہا ہے، گڑ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بھائی تم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید گڑ رہا ہے، تو پھر انفترئی تو فالیہ اجرامی وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، تم سمجھ رہے ہو کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم گنہگار ہو، اب انتظار کر لیتے ہیں، پتا چل جائے گا، تمہارے گناہوں کا وبال تم پر آئے گا، میرے گناہوں کا وبال میرے اوپر آئے گا، اور پھنسنے والے تم ہی ہو اس لیے کہ میں کسی قسم کے گناہ میں نہیں. اب جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وارننگ تو دے دی کہ آئے گا اپنے وقت پر، پھر تو مخالفت کی حد ہو گئی، اور حد ہو گئی کا مطلب یہ کہ ایک شخص اپنے چھوٹے سے ننے مننے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہا تھا، تو اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو اپنے بچے سے کہتا ہے کہ اس بوڑھے سے بچ کر رہنا. کیا صبر و استقلال کا پہاڑ، اور پیغمبر قوم کی طرف سے کیا کچھ برداشت نہیں کرتا. ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی پیغمبر یہی چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائے. اس بوڑھے سے بچ کر رہنا. وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونصرا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو نوح کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یہ پانچ جو تم نے بنائے ہیں ود سوا یغوث یعوق نصر، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، انہی کے سامنے سجدہ کرنا، ہم تو اتنے گندے ہیں کہ اللہ ہماری قبول نہیں کرتا، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے اللہ ہماری قبول نہیں کرتا، ان کی رد نہیں کرتا، ان کے سامنے پیش کرو، یہ پیش کریں گے تو فوراً قبول ہو جائے گی. آج کل میرے بھائیوں لا شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ہمارے اندر بھی یہ مرض آ گیا ہے. بزرگوں سے دعا کرا لو، ولیوں سے دعا کرا لو، بڑوں سے دعا کرا لو، بھئی آپ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کینسر میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ الجھن میں ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کہ نہیں. حضرت ہماری دعا اللہ کہاں قبول کرے گا؟ ہم گندے، ہم گنہگار، ہماری دعا اللہ کہاں قبول کرے گا؟ تو کیا اللہ جل جلالہ عام نوادہ نے قرآن مجید میں غلط بات کہی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو کہہ دو کہ اللہ بہت قریب ہے، پکارو اسے. نبی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کرے تو یہ کہو کہ اللہ میرے تو قریب ہے، تمہارے قریب نہیں، مجھ سے کہو میں دعا کروں گا. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کیا کہو؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تمہاری جو رگے جان ہے، یہ رگے جان جس کی وجہ سے تم زندہ رہتے ہو، ہم تو اس رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. یہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیجئے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے. لہو دعوت الحق، سچا پکارنا اسی کے لیے ہے، دعا کا حق اسی کا ہے. مخلوقات میں سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہماری مدد کیجئے، آپ میری ضرورت کو پورا کیجئے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ, اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے سامنے جھک کر مانگتے ہیں, ولیوں کی قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں, بزرگوں کی قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگے, لا یستجیبون لہم بشیئن, تو وہ ان کی ایک دعا کو بھی قبول نہیں کرتے, الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغ, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کی دعا کرتے ہیں, ان کی مثال کیسی دی قرآن مجید نے کہ ایک شخص تالاب کے پاس سمندر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا, اے پانی میرے منہ میں آ جا, اے پانی میرے منہ میں آ جا, تو یہ پانی کبھی بھی منہ میں آنے والا نہیں ہے, جس طرح یہ پانی خود بخود منہ میں نہیں آ سکتا, اسی طرح اللہ کے سوا جتنے بڑے بڑے بزرگ اور ولی کی قبروں پہ جا کے تم دعا کرو گے وہ تمہاری دعا کو کچھ نہیں کروا سکتے, وہ بھی بیچارے محتاج ہیں, ولی بھی محتاج, نبی بھی محتاج, سب محتاج, واللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے باقی تم سب محتاج ہیں. یا ایہا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کی طرف محتاج ہیں. اللہ سب کی سنتا ہے, اللہ کا در سب کے لیے کھلا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے جس طرح بعض جگہوں کو منتخب کر لیا ہے کہ لیسٹر میں دعا جو کی جائے گی اس سے زیادہ مکہ مکرمہ کی دعا مقبول ہے, بعض جگہوں کو منتخب کر لیا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو منتخب کر لیا ہے کہ رمضان میں جو دعا کی جائے گی وہ غیر رمضان سے زیادہ مقبول ہے, عرفات کے میدان میں عرفات کے دن جو دعا قبول کی جائے گی وہ عام دنوں اور عام جگہوں سے زیادہ مقبول ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت میں تاثیر کے طور پر بعض جگہوں کو اور بعض دنوں کو منتخب کر لیا ہے, اسی طرح اللہ نے بعض اشخاص کو بھی منتخب کر لیا ہے کہ ان کی دعا ہم سے زیادہ جلدی قبول ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہی نہیں. اللہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. ہاں ایک نیک شخص ہے, اللہ کا ولی ہے, بزرگ ہے, اب اس سے دعا کرائی جائے اس لیے کہ اس کی دعا کے آسمانوں تک پہنچنے میں اس کے گناہوں کی رکاوٹ نہیں ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں, دعاؤں کے قبول ہونے میں جو جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک رزق حرام لکھا ہے کہ جو شخص حرام روزی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. اور یہ بھی مشروع ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے, بڑوں سے بھی دعائیں کرائی جائیں, چھوٹوں سے بھی دعائیں کرائی جائیں, احترام سے علماء بزرگوں سے بھی دعائیں کرائی جائیں, لیکن یہ خیال فاسد اور باطل ہے کہ ہم گندے ہیں اس لیے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. یہ غلط خیال ہے. تو میرے بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو نہ چھوڑنا, یہ پانچ جو بنے ہیں, اس لیے کہ ہماری تو اللہ سنتا نہیں, ان کی رد نہیں کرتا, تو اس قدر شدید. تو وہ بوڑھا کہہ رہا ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو کہ اس بوڑھے سے بچ کر رہنا, اس بوڑھے سے بچ کر رہنا. तो माहौल ऐसा बना हुआ था, तो छोटे बच्चे ने कहा कि अब्बा जान आप मुझे एक पत्थर देंगे। बाप ने पत्थर उठाकर दिया तो उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पत्थर फेंका। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने वही नाजिल फरमाई, व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक इल्ला मन कद आमन। वही भेजी गई कि ए नूह, अब तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान लाने वाला नहीं है। इस वाकये के बाद अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इत्तला की, फला तब तईस बिमा कानू यफअलून, ये जो काम कर रहे हैं उससे मायूस होने की जरूरत नहीं और गमगीन होने की जरूरत नहीं, अब मेरी नुसरत आने वाली है। तो नूह अलैहिस्सलाम का दिल भी भराया और आपने दुआ की, रब्बि इन्न कौमी कज़्ज़बून, ए मेरे परवरदिगार मैं 950 साल से इन्हें पुला रहा हूं तेरी तरफ, लेकिन इन्होंने मुझे झुठलाया और 950 साल तक मुझे झूठा कहते रहे और 950 साल तक अखलाक हसना से बर्ताव करता रहा। मेरी सीरत को देखकर भी इन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं खुदा का पैगंबर हूं। फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहन, मेरे और मेरी कौम के दरमियान अब तो फैसला कर दीजिए। रब इन्नी मगलूब उन फंतसिर, ए मेरे रब मैं मगलूब हूं, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। फंतसिर, अब आप मदद भेजिए। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि हमारा अजाब सैलाब की शक्ल में आने वाला है, उसके लिए तैयारी कीजिए और कश्ती बनाइए। आइंदा कल की नशिस्त में इंशाल्लाह मजीद आगे अर्ज किया जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इन उलुल अज़्म पैगंबरों की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इन सबको हम सब की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारा हश्र भी इनके साथ फरमाए और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु इनके सब्र, इनकी हिम्मत, इनके इस्तिक्लाल का एक कतरा भी हमें दे दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको खिदमत दीन पर जिंदा रखे और खिदमत दीन पर मौत अता फरमाए और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु दीन और ईमान की जो नेमतें हमें उसकी तरफ से मिली हैं उसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, 100% दीन को समझकर उस पर अमल करने वाला बनाए और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु मौत ईमान पर नसीब फरमाए और नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ हश्र फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।